السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کتاب الجنائز جنازے کے احکام و مسائل حدیث نمبر 1285. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم کتاب الجنائز پڑھ رہے تھے اور ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اگر مرنے والا اپنی اولاد کی تربیت نہ کر جائے تو ہو سکتا ہے گھر میں مرنے کے بعد جو اس کی اولاد ہے گھر والے اگر بین کر رہے ہوں، نوحہ کر رہے ہوں، سینہ کوبی کر رہے ہوں تو اس کا اثر یا عذاب مرنے والے پر بھی ہو سکتا ہے. تو سینہ کو بھی کرنا، بین کرنا، نوحہ کرنا یہ کیا ہے؟ اسلام میں جائز نہیں ہے. آئیے اگلی حدیث دیکھتے ہیں. اور یہ والی حدیث تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ تو نہیں کہہ سکتے، بس اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے بہت غلط انٹرپریٹیشن کیا ہوا ہے، جس کی بنا پر ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہے کہ مرنے کے بعد شوہر نہ محرم ہو جاتا ہے، جبکہ بالکل غلط بات ہے. کسی ایک حدیث کو آپ بغیر کسی دوسری حدیث کے آپ فتویٰ نہیں دے سکتے، یعنی آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں بیان کر سکتے. آپ کو اسلام کا مزاج دیکھنا ہوگا، شریعت میں دوسری ساری جو چیزیں ہیں وہ بھی دیکھنی ہوگی، تب کہیں جا کر آپ کوئی بات کہہ سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہم دیکھیں گے. ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو عامر عقدی نے، اور کہا ہم سے فلح بن سلیمان نے، اور ان سے بلال بن علی نے، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ام کلثوم کے جنازے میں حاضر تھے. وہ عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں جن کا 5 ہجری میں انتقال ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جو آج کی رات عورت کے پاس نہ گیا ہو؟ اس پر ابو طلحہ نے کہا کہ میں ہوں. رسول اکرم نے فرمایا کہ پھر قبر میں تم اترو. چنانچہ وہ ان کی قبر میں اترے. اب یہاں پر اس بات کو لے کر بہت سے لوگوں نے یہ نیا عجیب سا فتویٰ دیا ہے کہ بیوی شوہر کے لیے نامحرم ہو جاتی ہے، جبکہ رسول اکرم کی کسی بھی حدیث سے، کسی بھی بات سے یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ رسول اکرم نے یہ کہا ہو کہ عثمان ام کلثوم کے لیے نامحرم ہو گئے ہیں. اب اگر ایسا ہوتا تو پھر علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بھی معاملہ یہی ہوتا، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کا بھی معاملہ یہ ہوتا، یا پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ سب سے قریبی آپ کے تھے، ان کی بیوی نے خود ان کو غسل دیا. اگر وہ نامحرم ہو جاتے تو پھر وہ ان کو غسل نہ دیتی. تو وفات سے بیوی کا شوہر کے تعلق سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ بیوی اس کی بیوی ہی رہے گی، اس شوہر کی ہے وہ شوہر اس عورت کا شوہر ہی رہے گا. مرنے سے رشتہ ٹوٹ نہیں جاتا ہے. اسی کے غم میں، یعنی شوہر کے انتقال کے غم میں تو وہ بیوی 4 مہینے 10 دن عدت گزارتی ہے، تو نامحرم کیسے ہوئی پھر بھلا؟ وہ یہاں معاملہ کچھ اور تھا. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے وفات سے ظاہر سی بات ہے بہت غمگین تھے، تو ایک نیچرل بات ہے. اور آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جس رات ام کلثوم کا انتقال ہوا اسی رات عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی جو ایک کنیز تھی اس سے صحبت کی تھی. تو دراصل یہ بات کہہ کر کے قبر میں کوئی اور اترے، آپ عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک طرح سے تنبیہ کرنا چاہ رہے تھے، ایک وارننگ دینا چاہ رہے تھے یا وارن کرنا چاہ رہے تھے، واللہ عالم. یعنی رسول اکرم کو ان کا کام پسند نہیں آیا. اگر ایسا کچھ ہوتا تو اس سے پہلے جب رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت تو عثمان رضی اللہ عنہ ہی نے ان کو قبر میں اتارا، ان کو دفن کیا اور ان کی تیمارداری کرتے رہے. یاد ہوگا نا آپ کو، جنگ بدر کے موقع پر عثمان رضی اللہ عنہ نہیں آ سکے تھے. خود رسول اکرم نے ان کو پرمیشن دی تھی کہ تم رقیہ کی دیکھ بھال کرو، اور اس بنا پر وہ جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے. لیکن رسول اکرم نے ان کو مال غنیمت سے حصہ دیا تھا، یہ کہہ کر کے وہ خود سے تو نہیں شامل ہوئے نا، یعنی ہم نے خود روکا تھا ان کو. تو بات سمجھ میں آئی کہ ایسا رسول اکرم نے کیوں کیا تھا. ہم سے عبداللہ نے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن مبارک نے اور انہوں نے کہا کہ ہم کو ابن جریج نے خبر دی. انہوں نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن عبیداللہ بن ابی ملائکہ نے خبر دی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک صاحبزادی ام ابان کا مکہ میں انتقال ہو گیا تھا, ہم بھی ان کے جنازے میں حاضر ہوئے. عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس بھی تشریف لائے. میں ان دونوں حضرات کے درمیان بیٹھا ہوا تھا یا یہ کہا کہ میں ایک بزرگ کے قریب بیٹھ گیا اور دوسرے بزرگ بعد میں آئے اور میرے بازو میں بیٹھ گئے. عبداللہ بن عمر نے عمر بن عثمان سے کہا جو ام ابان کے بھائی تھے, رونے سے کیوں نہیں روکتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میت پر گھر والوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے. تو یہ عبداللہ بن عمر کا اوپینین تھا اصل میں. ون ٹو ایٹ سیون وہ حدیث چھوڑ دیجئے, نیچے والی حدیث پر. ابن عباس نے فرمایا کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے اس حدیث کا ذکر عائشہ سے کیا. انہوں نے فرمایا کہ اللہ عمر رضی اللہ عنہ پر رحم کرے. اللہ کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اللہ مومن پر اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب کرے گا, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافر کا عذاب اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اور زیادہ کر دیتا ہے. اس کے بعد کہنے لگی کہ قرآن کی یہ آیت تم کو کافی ہے کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کہ کوئی کسی کے گناہ کا ذمہ دار اور اس کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے. اس پر ابن عباس نے اسی وقت ام ابان کے جنازے میں سورہ نجم کی آیت پڑھی, اور اللہ ہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے. ابن ابی ملائکہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ابن عباس کی تقریر سن کر ابن عمر نے کوئی جواب نہیں دیا. یعنی یہاں پر یہ بات بتانا مقصود ہے کہ کسی شخص پر کسی دوسرے کے کام سے سزا نہ ہوگی, مگر ہاں جب اس کو بھی اس فعل میں ایک طرح کی شرکت ہو, جیسے کسی کے خاندان کی رسمی رونا پیٹنا ہو, نوحہ کرنا ہو, اور وہ اس سے منع نہ کر جائے تو بے شک اس کے گھر والوں کو نوحہ کرنے سے اس پر عذاب ہوگا. تو یعنی دونوں صحابہ, یعنی ابن عمر اور عائشہ رضی اللہ عنہ, یہ دونوں میں اختلاف تھا اس معاملے پر. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ کافر کو عذاب ہوتا ہے, اس کے گھر کے رونے والوں سے عذاب اور زیادہ ہوتا ہے, اور جو مومن ہے اگر گھر والوں کو اس نے تلقین نہیں کی تھی اور تربیت نہیں کی تھی ان کی, تو اس بنا پر ہو سکتا ہے کہ عذاب ہو. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث تھی جس کو ابن عمر نے عمر رضی اللہ عنہ کچھ الگ انداز میں لیا تھا, اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے کچھ اور سمجھی تھی, کہ رسول اکرم نے جو فرمایا تھا وہ یہ تھا دراصل کہ آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک یہودی عورت پر ہوا جس کے مرنے پر اس کے گھر والے رو رہے تھے. اس وقت آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ رو رہے ہیں حالانکہ اس کو قبر میں عذاب کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ, اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو فقہ کو سمجھنے کا لیول تھا وہ کتنا زیادہ تھا, ماشاء اللہ قوت اللہ بلّہ. ایسی کئی احادیث ہیں جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا, جیسے کہ ایک میں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کتا گدھا اور عورت سامنے سے گزر جائے تو نماز نہیں ہوتی, تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ تم نے ہمیں کتوں اور گدھوں سے ملا دیا, میں تو خود رسول اکرم کے سامنے سو رہی ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے کہ گھر گھوڑا اور عورت میں نحوست ہوتی ہے, تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ پر رحم فرمائے, رسول اکرم فرما رہے تھے کہ یہود کہتے ہیں کہ گھر گھوڑے اور عورت میں نحوست ہے. ابو ہریرہ نے پہلا جملہ نہیں سنا, وہ بعد میں آئے, لہٰذا اگلا جملہ انہوں نے سن لیا. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ کیسی فقیہ تھیں, یعنی کس قدر وہ سمجھتی تھی بات کو اچھے سے. اور دیکھیں وہ بھی انہوں نے رسول اکرم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول حاسب نے حساب یسیرا, ہے نا, اللہم حاسب نے حساب یسیرا, آسان حساب کیا ہے, تب رسول اکرم نے ان کو ایکسپلین کیا تھا. اب یہاں پر علامہ شوقانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رونا اور کپڑے پھاڑنا اور نوحہ کرنا یہ سب کام حرام ہے, اور جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ ابن عمر کا یہ اوپینین تھا کہ میت کو عذاب ہوتا ہے اس کے گھر کے رونے والوں سے, جبکہ دوسرے جمہور علماء کا یہ اوپینین ہے کہ نہیں, اگر مرنے والے نے تاکید کر گیا تھا وہ اپنے گھر والوں کو کہ رونا پیٹنا جائز نہیں ہے, تو پھر اس پر کوئی عذاب نہیں ہوگا, لیکن اگر اس نے ان کو تلقین نہ کی ہوگی, تربیت نہ کی ہوگی, تو پھر ہو سکتا ہے اس پر عذاب ہو, واللہ عالم. تو آنسو بہانے سے عذاب نہیں ہوتا, نوحہ کرنا, رونا اور پکار کر رونا, جیسے بہت زور زور سے رونا بین کر کے رونا, لوگ بیان کر کے روتے ہیں نا, بین کرنا مطلب بیان کر کے رونا, وہ منع ہے. خاموشی سے آنسو بہانا جائز ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ فرمائے کہ عورتوں کو ابو سلیمان خالد بن ولید پر رونے دے جب تک وہ خاک نہ اڑائیں اور چلائیں نہیں. ہم سب نعیم نے بیان کیا کہا کہ ہم سے سعید بن عبید نے، ان سے علی بن ربیعہ نے، اور ان سے مغیرہ بن شعبہ نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے میرے متعلق کوئی جھوٹی بات کہنا عام لوگوں سے متعلق جھوٹی بات کی طرح نہیں ہے، جو شخص بھی جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور میں نے رسول اللہ سے یہ بھی سنا کہ کسی میت پر اگر نوحہ و ماتم کیا جائے تو اس نوحے کی وجہ سے بھی اس پر عذاب ہوتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلے، اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ نوحہ کرنے سے میت پر بھی عذاب ہوتا ہے، تو نوحہ نہیں کرنا چاہیے. ہم سے علی بن عبداللہ بن مدینی نے بیان کیا، ان سے سفیان بن عیینہ نے، اور کہا ہم سے محمد بن منقدر نے بیان کیا، کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ میرے والد کی لاش احد کے میدان سے لائی گئی، مشرکوں نے آپ کی صورت تک بگاڑ دی تھی، ناش رسول اکرم کے سامنے رکھی گئی، اوپر سے ایک کپڑا ڈھکا ہوا تھا. میں نے چاہا کہ کپڑے کو ہٹاؤں لیکن میری قوم نے مجھے روکا، پھر دوبارہ کپڑا ہٹانے کی کوشش کی، اس مرتبہ بھی میری قوم نے مجھ کو روک دیا. اس کے بعد رسول اکرم کے حکم سے جنازہ اٹھایا گیا. اس وقت کسی زور زور سے رونے والے کی آواز سنائی دی تو رسول اکرم نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عمر کی بیٹی، یا کہا کہ عمر کی بہن ہے. آپ نے فرمایا کہ روتی کیوں ہوں؟ یا یہ فرمایا کہ رو نہیں کہ ملائکہ برابر اپنے بروں کا سایہ کیے رہے ہیں جب تک اس کا جنازہ اٹھایا گیا. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر رونا ایسا ہوتا کہ اس سے میت کو عذاب ہوتا تو رسول اکرم اس وقت منع کر دیتے. تو رونا جائز ہے، لیکن زور زور سے رونا، بیان کر کر کے رونا، یا نوحہ کرنا، ماتم کرنا، وہ منع ہے. اور اگلی حدیث میں آتا ہے کہ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اگر گریبان چاک کرنے والے ہم میں سے نہیں ہیں. ابراہیم نخی نے، ان سے مسروق نے، ان سے عبداللہ بن مسعود نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں کسی کی موت پر اپنے چہروں کو پیٹتی اور گریبان چاک کر لیتی ہیں اور جاہلیت کی باتیں کہتی ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں، یعنی ہماری امت سے خارج ہیں. تو معلوم ہے کہ یہ حرکت ناپسندیدہ ہے. تو گریبان چاک کرنا، چہروں کو پیٹنا یا رانوں کو پیٹنا، یہ سب کام جاہلیت والے ہیں، یہ کسی مسلمان عورت کو زیب نہیں دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سعد بن خولہ کی وفات پر افسوس کرنا. ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، امام مالک نے خبر دی، ابن شہاب نے، عامر بن سعد بن ابی وقاص نے، اور انہیں ان کے والد سعد بن ابی وقاص نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے سال 10 ہجری میں میری عیادت کے لیے تشریف لائے. میں سخت بیمار تھا. میں نے کہا کہ میرا مرض شدت اختیار کر چکا ہے، میرے پاس مال و اسباب بہت ہے اور میری صرف ایک لڑکی ہے جو وارث ہوگی، تو کیا میں اپنے دو تہائی مال کو خیرات کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں. میں نے کہا کہ آدھا؟ آپ نے فرمایا نہیں. پھر آپ نے فرمایا ایک تہائی کر دو، اور یہ بھی بڑی خیرات ہے، یہ بہت خیرات ہے. اگر تو اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑ جائے تو یہ اس سے بہتر ہوگا کہ محتاجی میں انہیں جس طرح چھوڑ کر جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. یہ یاد رکھو کہ جو خرچ بھی تم اللہ کی رضا کی نیت سے کرو گے تو اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو. پھر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے ساتھی تو مجھے چھوڑ کر یعنی مکہ سے جا رہے ہیں اور میں ان سے پیچھے رہ رہا ہوں. اس پر آپ نے فرمایا یہاں رہ کر بھی اگر تم کوئی نیک عمل کرو گے تو اس سے تمہارے درجے بلند ہوگے، اور شاید ابھی تم زندہ رہو گے اور بہت سے لوگوں کو، یعنی مسلمانوں کو، تم سے فائدہ پہنچے گا، اور بہتوں کو، یعنی کفار کو، نقصان. پھر آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، میرے ساتھیوں کو ہجرت پر استقلال عطا فرما اور ان کے قدم پیچھے کی طرف نہ لوٹا. تو مصیبت زدہ سعد بن خولہ تھے، رسول اکرم نے ان کے مکہ میں وفات پا جانے کی وجہ سے اظہار غم کیا تھا. اب اس بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے اصل میں کہ سعد بن خولہ تھے وہ، یہ سعد بن ابی وقاص تھے. بعض کہتے کہ سعد بن خولہ تھے جن کا انتقال مکہ میں ہو گیا، یعنی ہجرت کے بعد جب رسول اکرم کے ساتھ حجرت الوداع کے موقع پر واپس مکہ آئے تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ مکہ میں ان کا انتقال ہو، کیونکہ وہ ہجرت کر چکے تھے، تو لہٰذا ان کو ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نام پھر ہجرت کرنے والوں میں نہ لکھا جائے. لیکن وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ ان کی وفات وہیں مکہ میں ہو گئی. تو یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اصول بیان کیے ہیں جو دیکھا جائے تو ایک معاشرے کے لیے دل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس سے ہماری شریعت کا مزاج بھی پتہ چلتا ہے کہ شریعت مسلمانوں کو کس طرح سے زندگی کی طرف لے جاتی ہے. تو یہاں پر یہ سوچ بتائی گئی کہ وہ صحابی کیا چاہتے تھے، کہ زیادہ سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں بنسبت اپنے وارثوں کے. تب رسول اکرم نے ان کو سمجھایا کہ نہیں، اپنے وارثوں کو کھلے یعنی خالی ہاتھ چھوڑنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ اچھا ہے کہ تم اپنے وارثوں کو یعنی جو ان کی وراثت میں حصہ ہے ان کا، وہ ان کو ادا کر دو یا ان کو وہ مل جائے، جس سے وہ کسی کے محتاج نہ رہیں۔ اہل عیال پر خرچ کرنا بھی ایک بڑی سعادت ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ہے، اور اللہ کے راستے میں دینا وہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اگر آپ دیکھیں اہل عیال پر خرچ کرنا یا قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا جذبہ نہ ہوتا تو پھر آج کتنے لوگ محروم رہ جاتے ہیں نا۔ تو بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کھلاتا پلاتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا پلاتا ہے، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے اس کے لیے۔ یہ جو سعد بن خولہ تھے مہاجرین میں سے تھے، لیکن آپ کی وفات مکہ میں ہو گئی تھی۔ اصل میں اس زمانے میں یہ بات پسند نہیں کی جاتی تھی کہ جو شخص مکہ سے ایک بار ہجرت کر کے مدینہ کی طرف نکل گیا تو وہ واپس مکہ جا کر رہنا شروع کر دے یا وہیں اس کی موت واقع ہو جائے، یا بغیر کسی سخت ضرورت کے وہ مکہ میں قیام کریں، یعنی صحابہ نہیں کرتے تھے۔ تو سعد بن وقاص جب بیمار ہوئے تو مکہ سے جلد نکل جانا چاہا کیونکہ وہاں ایسا نہ ہو کہ کہیں ان کی وفات نہ ہو جائے، اور رسول اکرم نے بھی سعد بن خولہ پر اس لیے اظہار غم کیا تھا کہ مہاجر ہونے کے باوجود ان کی وفات مکہ میں ہو گئی۔ اسی کے ساتھ آپ نے اس کی دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کو ہجرت پر استقلال یعنی استقامت دے۔ اور اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سعد بن خولہ تھے کہ سعد بن ابی وقاص تھے، کیونکہ اس کے بارے میں دوسری احادیث کی کتابوں میں بھی بہت زیادہ باتیں ہیں۔ اگر وہ سعد بن ابی وقاص ہے تو پھر سعد بن ابی وقاص تو واپس آئے تھے مدینہ، اور بہت دن تک پھر وہ حیات رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ایران بھی فتح کروایا۔ تو رسول اکرم کا جو فرمان تھا کہ تیرے ہاتھ سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے گا اور کافروں کو نقصان، تو اس میں ایک بہت بڑے معجزے کی طرف اشارہ تھا، اور جو حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سعد بن ابی وقاص کئی سال تک زندہ رہے، عراق اور ایران انہوں نے ہی فتح کیا تھا، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں رسول اکرم کی بات کتنی سچ ثابت ہوئی۔ غم کے وقت سر منڈوانے کی ممانعت۔ اور حکم بن موسیٰ نے بیان کیا، ہم سے یحییٰ بن حمزہ نے، ان سے عبد الرحمن بن جابر نے، کیا قاسم بن مقیمرہ نے ان سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو بردہ بن ابو موسیٰ نے بیان کیا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیمار پڑے ایسے کہ ان پر غشی طاری تھی، اور ان کا سر ان کی ایک بیوی ام عبداللہ بنت ابی رومہ کی گود میں تھا، وہ ایک زور کی چیخ مار کر رونے لگی۔ ابو موسیٰ اس وقت کچھ بول نہ سکے، لیکن جب ان کو ہوش ہوا تو انہوں نے فرمایا میں بھی اس کام سے بیزار ہوں جس سے رسول اکرم نے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ رسول اکرم نے کسی غم کے وقت چلا کر رونے والی، سر منڈوانے والی اور گریبان چاک کرنے والی عورتوں سے اپنی بیزاری کا اظہار فرمایا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ غمی میں سر منڈوانا، گریبان چاک کرنا اور چلا کر نوحہ کرنا، یہ تمام کام ناجائز ہیں، جائز نہیں ہیں۔ تو اس سر منڈوانے کا رواج کن لوگوں میں ہے؟ غیر مسلموں میں ہے نا سر منڈوانے کا رواج، جب ان کے کسی کی موت واقع ہو جاتی تو وہ کیا کرتے ہیں، سر منڈواتے ہیں۔ جی اسی طرح رخسار پیٹنے والے ہم میں سے نہیں ہیں۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہ ہم سے عبد الرحمن بن مہدی نے بیان کیا، کہ ہم سے سفیان ثوری نے، اور ان سے عامش نے، ان سے عبداللہ بن مرہ نے، ان سے مسروق نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اکرم نے فرمایا جو شخص کسی میت پر اپنے رخسار پیتے، گریبان پھاڑے اور عہد جاہلیت کسی باتیں کرے وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ تو جو لوگ سینہ کوبی کرتے ہیں آپ بتائیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، دیکھا جائے تو رسول اکرم کی حدیث کے خلاف کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں جو لوگ، تو یہ سنت کے مطابق ہوا پھر نہیں۔ جو شخص مصیبت کے وقت ایسا بیٹھے کہ وہ غمگین دکھائی دے، حدیث 1299۔ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبد الوہاب نے کہا میں نے یحییٰ سے سنا، انہوں نے کہا کہ مجھے عمرہ نے خبر دی، کہا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حارثہ، جعفر بن عبداللہ، جعفر اور عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر ملی جنگ معتمہ میں، تو آپ اس وقت اس طرح تشریف فرما تھے کہ غم کے اثر آپ کے چہرے پر ظاہر تھے، میں دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی، اتنے میں ایک صاحب آئے اور جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر کی عورتوں کے رونے کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ انہیں رونے سے منع کر دے، وہ گئے لیکن واپس آ کر کہا کہ وہ تو نہیں مانتی، آپ نے پھر فرمایا کہ انہیں منع کر دے، اب وہ تیسری مرتبہ واپس ہوئے اور عرض کیے کہ یا رسول اللہ قسم اللہ کی وہ تو ہم پر غالب آ گئی ہیں۔ عمرہ نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہا کو یقین ہوا کہ ان کے اس کہنے پر رسول اکرم نے فرمایا کہ پھر ان کے منہ میں مٹی جھونک دے، اس پر میں نے کہا کہ تیرا برا ہو، رسول اکرم اب جس کام کا حکم دے رہے تو وہ کرو گے نہیں، لیکن آپ کو تکلیف میں ڈال دیا، یعنی وہ صحابی کو وہ کہہ رہی ہیں۔ یعنی وہ صحابی بار بار جا رہے تھے اور عورتوں کو چپ کرا رہے تھے، لیکن عورتیں چپ نہیں ہو رہی تھیں، بین کر رہی تھیں، نوحہ کر رہی تھیں. تب رسول اکرم نے کیا فرمایا کہ ان کے منہ میں مٹی جھونک دے. یعنی ایک جملہ بھی، محاورہ بھی ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ڈائریکٹ کرنے کے لیے کہا بھی ہو. تو عائشہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو جاتی ہے، کہتی ہیں کہ تمہیں اللہ کے رسول نے ایک حکم دے کر بھیجا تھا، وہ منوا تو نہیں سکے، الٹا رسول اکرم کو پریشان کر دیا. اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ رسول اکرم بھی اپنے گھر والوں کا کتنا خیال رکھتے تھے، اور آپ کے گھر والے بھی آپ کا کتنا خیال رکھتے تھے. ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا، ان سے محمد بن فضیل نے، اور ان سے عاصم احول نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ کے، جب قادیوں کی ایک جماعت شہید کر دی گئی تو رسول اکرم ایک مہینہ قنوت پڑھتے رہے. میں نے رسول اکرم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ ان دنوں سے زیادہ کبھی غمگین رہے ہوں. تو آپ کو یاد ہوگا جو بیر معونہ کا واقعہ پیش آیا تھا، یا پھر اسی سے ملتا جلتا دوسرا واقعہ. تو رسول اکرم دشمنوں کے لیے بد دعا کرنے کے لیے روزانہ فجر میں آخری رکعت کے رکوع کے بعد دعائے قنوت، جس کو قنوت نازلہ بھی کہتے ہیں، وہ پڑھا کرتے تھے. اور آپ وہ پورا مہینہ غمگین رہے تھے. یعنی اتنے سارے صحابہ کرام کثرت سے شہید ہو گئے، اس وقت تو ایک ایک فرد بہت قیمتی تھا، تو اتنے لوگوں کا شہید ہو جانا یہ دراصل دکھ کی ہی بات تھی. تب اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے مرنے والوں کے غم میں غمگین رہ سکتے ہیں، لیکن بس سینہ کوبی نہ کریں اور نوحہ نہ کریں. تو یہ وہ لوگ تھے اصل میں جو اصحاب صفا میں سے تھے، جن کو شہید کر دیا گیا تھا، اور 70 کی تعداد اس سے بھی زیادہ تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک طرح سے ایک ٹیم تھی تیار کی ہوئی، جو بیک وقت جہاد بھی کر سکتی تھی، اور قرآن کی تعلیم بھی دے سکتی تھی کہیں جا کر، حدیث کی بھی تعلیم یہ دیا کرتی تھی. یعنی جو اسلامی اخلاق اور آداب ہے اس کو سکھانے میں یہ لوگ ماہر تھے رسول اکرم کے ساتھ رہ کر. تو ان لوگوں نے قرآن اور اس سے ریلیٹڈ تمام علوم میں مہارت حاصل کی، یعنی دینی علوم میں انہوں نے مہارت حاصل کی، اور مشکلات اور مصیبت کے وقت ان کی دعائیں اہل ایمان کے بہت کام آتی تھی. یہ مسجد نبوی کے حقیقی طور پر آباد کرنے والے اہل حق لوگ تھے، جو جنگ و جہاد کے موقع پر بہادر شیروں کی طرح میدان میں کام کیا کرتے تھے. انہیں رسول اکرم نے اہل نجد قبیلہ بنو عامر میں تبلیغ اسلام اور تعلیم قرآن کے لیے روانہ کیا. جب یہ بیر معونہ، بیر کنویں کو کہتے ہیں، معونہ اس کا نام ہوگا، وہاں پہنچے تو عامر بن طفیل نامی ایک غدار نے رال اور زکوان نامی قبائل کے بہت سے لوگوں کو ساتھ لے کر ان پر حملہ کر دیا، اور یہ سب وہاں شہید ہو گئے، جن کے بارے میں رسول اکرم کو پھر اتنا صدمہ ہوا کہ آپ نے پورے ایک مہینے تک جو یہ قبیلے تھے رال زکوان، ان کے لیے قنوت نازلہ پڑھی. یہ 4 ہجری کا واقعہ تھا. تو یہ معاملہ تھا جس کی بنا پر رسول اکرم نے قنوت نازلہ پڑھی تھی. تو کیا بات سمجھ میں آئی کہ مرنے والوں کے غم میں قنوت نازلہ پڑھی جا سکتی ہے، وہی جو میت کے مغفرت کی دعا ہے، سب سے احسن اور صحیح طریقہ یہی ہے. جو شخص مصیبت کے وقت اپنے نفس پر زور ڈال کر اپنا رنج ظاہر نہ کرے، یعنی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو تکلیف تو پہنچتی ہے لیکن ان کو اتنا کنٹرول ہوتا ہے اپنے آپ پر کہ وہ اس کو چھپا جاتے ہیں. اور محمد بن کعب قرظی نے بیان کیا کہ کہا کہ جزا اس کو کہتے ہیں کہ بری بات منہ سے نکالنا اور رب سے بدگمانی کرنا. اور یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اس بے قراری اور رنج کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں. ہم سے بشیر بن حکم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے بیان کیا، انہوں نے انس بن مالک سے سنا. آپ نے بتلایا کہ ابو طلحہ کا ایک بچہ بیمار ہو گیا، انہوں نے کہا کہ اس کا انتقال بھی ہو گیا. اس وقت ابو طلحہ گھر میں موجود نہ تھے. ان کی بیوی ام سلیم نے جب دیکھا کہ بچے کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کچھ کھانا تیار کیا اور بچے کو گھر کے ایک کونے میں لٹا دیا. جب ابو طلحہ تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ بچے کی طبیعت کیسی ہے. ام سلیم نے کہا کہ اسے آرام مل گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ اب آرام ہی کر رہا ہوگا. ابو طلحہ نے سمجھا کہ وہ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ بچہ اچھا ہے. پھر ابو طلحہ نے ام سلیم کے پاس رات گزاری، اور صبح ہوئی تو غسل کیا لیکن جانے کا ارادہ کیا تو بیوی ام سلیم نے اطلاع دی کہ بچے کا انتقال ہو چکا ہے. پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ سے ام سلیم کا حال بیان کیا. اس پر رسول اکرم نے فرمایا کہ شاید اللہ تم دونوں کو اس رات میں برکت عطا فرمائے گا. اور کہا جاتا ہے کہ وہ پریگنینسی تھی ان کے بیٹے کی, پھر بیٹا پیدا ہوا, اس کے بعد ایسے یہ کے بعد دیکھے ان کے 9 بیٹے ہوئے, اور انہوں نے سب بیٹوں کا نام رسول اکرم کے صحابہ کے نام پر رکھا تھا, اور ان کے جتنے بھی بیٹے تھے سب عالم اور فقیہ تھے, مفسر تھے. سبحان اللہ, ام سلیم کا جو ہمیں کردار ہی نظر آتا ہے کتنی بہادر خاتون تھی, یعنی ہر جگہ ان کا آپ دیکھ لیجئے رویہ, انداز اور طریقہ کار. یہ سب سے پہلے تو جب رسول اکرم مدینہ تشریف لائے تو ان کا اسلام پہلے ہی سے قبول کر لینا. دوسری اہم بات یہ کہ اپنے بیٹے کو رسول اکرم کی خدمت میں بھیج دینا, یعنی ام سلیم نے کتنا عقل مندی کا فیصلہ کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو رسول اکرم کی خدمت میں دے دیا, جس کی وجہ سے کتنی برکت ہوئی. آپ دیکھیں ان کے خاندان کو, رسول اکرم نے دعا دی تھی انس رضی اللہ عنہ کو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمر میں اور مال میں اور اولاد میں برکت دے. تو آپ دیکھیں کہا جاتا ہے کہ ان کو بہت لمبی عمر ہوئی, ان کی بہت لمبی عمر ہوئی, تقریباً 100 سال سے اوپر وہ زندہ رہے. دوسرا, جس مال میں وہ اپنا پیسہ, یعنی جہاں بزنس میں اپنا مال لگاتے وہاں ان کو ہمیشہ نفع ہی نفع ہوتا تھا, کہ لوگ بطور تبرک کے ان کا مال اپنے بزنس میں لگاتے تھے تاکہ نفع ہو. تیسرا, ان کی زندگی میں ان کو اتنے بیٹے پوتے نواسے سب تھے, 100 سے زیادہ بیٹے اور پوتے ان کی زندگی میں موجود تھے جو عالم دین تھے, فقیہ تھے, مفسر تھے, محدث تھے, ماشاءاللہ. تو ایک عورت کا اتنا دور اندیشی والا فیصلہ کتنا کامیاب رہا سمجھے. تو یہ خواتین ہی ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو صحیح راستے پر لگاتی ہیں. اصل میں تربیت ماں کی طرف سے ہی ہوتی ہے, یعنی جو بچپن سے لے کر ٹین ایج تک تربیت ماں کی طرف سے ہوتی ہے, ٹین ایج کے وقت سے پھر باپ کے ذمے کر سکتے ہیں آپ. تو جب ابو طلحہ آئے تو آپ دیکھیں کیسے ان کو آرام پہنچایا, یعنی ایک بیوی کی کیسی ذمہ داری ہوتی ہے کہ شوہر دور دراز سے سفر کر کے واپس آ رہا ہو تو اس کو پہلے ویلکم کرے, اس کے کھانے پینے کا خیال رکھے, اس کے آرام کا خیال رکھے. ایون بچے کی موت کی بھی خبر نہیں دی باپ کو. کتنا بڑا دل اور کتنی مضبوط دل کی مالک ہوں گی. اور جواب کتنا اچھا دیا کہ بچہ سکون کے ساتھ لیٹا ہوا ہے, بلکہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے, اور ابو طلحہ سمجھے کہ بچے کو افاقہ ہو گیا ہے اور وہ آرام سے سو رہا ہے, اس لیے وہ خود بھی آرام سے سوئے اور بیوی, شوہر اور بیوی کا تعلق بھی قائم ہوا. جب وہ رسول اکرم کے پاس پہنچے, ابو طلحہ کو کہا جاتا ہے اپنے اس بیٹے سے بہت زیادہ ہی لگاؤ تھا, وہ اپنے گود سے اس کو اتارتے ہی نہیں تھے. جب وہ رسول اکرم کے پاس پہنچے اپنے بیوی کے بارے میں بات بتائی کہ دیکھو بیوی نے ایسا کہا, جبکہ بچے کا انتقال رات میں ہی ہو چکا تھا, ہو سکتا انہوں نے ایسے ہی کہا ہو یا ہو سکتا جو بھی انداز ان کا رہا ہو. تب رسول اکرم نے کیا فرمایا کہ تمہیں جو کل رات جو کام ہوا اسی میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا, اور پھر ان کو بیٹا پیدا ہوا الحمدللہ. تو رسول اکرم کی دعا تھی انس بن مالک کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے زندگی میں, مال میں, اولاد میں. اور ام سلیم نے بیٹے کے تعلق سے اتنا اچھا فیصلہ کیا, پھر شوہر کو اتنے اچھے سے سمجھایا کہ ان کے لیے وہ آسان ہو گیا. یہ وہی تھے صحابی, یعنی بچے کہہ سکتے ہیں اپن کو, جن کی کنیت ابا عمیر تھی. اور عمر کو وہ لوگ عمیر اس لیے کہتے تھے, یعنی جب چھوٹا ہوتا تو عمیر, بڑا ہو گیا تو عمر, اس طرح سے تھا. تو یہ وہی صحابی تھے, یا صحابی تو نہیں کہہ سکتے, بچے کہہ سکتے ہیں آپ ان کو, کیونکہ رسول اکرم کو انہوں نے دیکھا تھا اپنی ایمان کی حالت میں, جن کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر, کہ اے ابو عمیر تمہاری چڑیا کا کیا حال ہے. نغیر چڑیا کو کہتے ہیں. اور سب سے اہم بات دیکھیں کہ انہوں نے جھوٹ نہیں کہا ام سلیم نے, لیکن ایسا مبہم انداز اختیار کیا کہ جس سے سچ بھی ظاہر ہو جائے اور جھوٹ بھی نہ ہو. بات آئی سمجھ میں, جھوٹ نہیں کہہ سکتے آپ, لیکن آپ اس کو توریہ کہیں گے, سمجھیں. صبر وہی ہے جو مصیبت آتے ہی کیا جائے. اور عمر رضی اللہ نے کہا کہ دونوں طرف کے بوجھے اور بیچ کا بوجھ کیا اچھے ہیں, یعنی سورہ بقرہ کی آیت میں خوشخبری سنا صبر کرنے والوں کو, جن کو مصیبت آتی تو کہتے کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو واپس جانا ہے, ایسے لوگوں پر ان کے مالک کی طرف سے شاباشیاں ہیں اور مہربانیاں, اور یہی لوگ راستہ پانے والے ہیں. اور قرآن میں ہی آتا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو, اور وہ نماز بہت مشکل ہے مگر اللہ سے ڈرنے والوں پر مشکل نہیں ہے. تو یہاں پر اس حدیث کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مصیبت کے وقت صبر کی فضیلت کا بیان، کہ جو صابر بندے ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں بھی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بھی عطا کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. تو ابوبکر صدیق کا اتنا صبر ہوگا، یہ برداشت ان کی اتنی زیادہ تھی کہ وہ پوچھنے گئے پہلے، یہ پوچھا انہوں نے کہ کیا ہوتا ہے، جب آپ کو یہ ساری ڈیٹیل بتائی گئی. تو یہ تمام باتیں تھیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم کیسے ری ایکٹ کر سکتے ہیں. اب آپ لوگ بتائیے کہ کچھ پوچھنا ہے آپ کو یا پھر آپ لوگ خود کوئی اپنا تجربہ بیان کریں گے.
ریکارڈنگ سٹاپڈ.
جی، آنسو بہا سکتے ہیں، غمگین ہوا جا سکتا ہے، لیکن شکایت نہیں کر سکتے. جی، اب آگے دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی پر غمگین ہیں. ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا، آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غم سے نڈھال ہے. ہم سے حسن بن عبد العزیز نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحیی بن حسان نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے قریش نے جو حیان کے بیٹے ہیں، انہوں نے بیان کیا. ان سے ثابت ہے، ان سے انس بن مالک نے، کہ ہم رسول اکرم کے ساتھ ابو سیف لوہار کے یہاں گئے. یہ ابراہیم جو رسول اکرم کے بیٹے تھے، ان کو دودھ پلانے والی انا کے شوہر تھے. رسول اکرم نے ابراہیم کو گود میں لیا اور پیار کیا اور سونگا. پھر اس کے بعد ہم ان کے یہاں پھر گئے، دیکھا کہ اس وقت ابراہیم دم توڑ رہے ہیں. رسول اکرم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں. تو عبد الرحمن بن عوف بول پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی لوگوں کی طرح بے صبری کرنے لگے. رسول اکرم نے فرمایا کہ ابن عوف، یہ بے صبری نہیں، یہ تو رحمت ہے. پھر آپ نے دوبارہ رویا اور فرمایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غم سے نڈھال ہے، پر زبان سے ہم کہیں گے وہی جو ہمارے رب کو پسند ہے، اور اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں. سبحان اللہ، کتنے اچھے الفاظ ہیں. تو تکلیف کے وقت، کسی کے انتقال کے وقت آنکھ سے آنسو نکل آئے اور دل غم سے چور ہو، تو اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے، کیونکہ آنسو تو رحمت کی نشانی ہے اور یہ بے صبری نہیں ہے. اور مرنے والے کو محبت آمیز لفظوں سے مخاطب بھی کیا جا سکتا ہے، جس میں کلمہ خیر ہو وہ کہنا درست ہے. یہ ابراہیم رسول اکرم کے بیٹے ماریا قبطیہ کے وطن سے ہوئے تھے، لیکن بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کو دودھ پلانے کے لیے ایسی خاتون کے پاس بھیجا جاتا تھا جن کے شوہر لوہار تھے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ خاتون بھی تندور لگایا کرتی تھیں. مریض کے پاس رونا کیسا ہے؟ حدیث نمبر 1304. ہم سے اسبخ بن فرج نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن وہب نے کہا، مجھے خبر دی عمر بن حارث نے، سعید بن حارث انصاری نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سعد بن عبادہ کسی مرض میں مبتلا ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ان کے پاس تشریف لے گئے. جب آپ اندر گئے تو تیمارداروں کے ہجوم میں انہیں پایا. آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا وفات ہو گئی؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ. رسول اکرم ان کی مرض کی شدت کو دیکھ کر رو پڑے. لوگوں نے جو رسول اکرم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ سب بھی رونے لگے. پھر آپ نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسو نکلنے پر بھی عذاب نہیں کرے گا اور نہ دل کے غم پر. ہاں، اس کا عذاب اس کی وجہ سے ہوتا ہے، آپ نے زبان کی طرف اشارہ کیا. یہ اس کی رحمت کا بھی باعث بنتی ہے، اور میت کو اس کے گھر والوں کی نوحے اور ماتم کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے. حضرت عمر میت پر ماتم کرنے پر ڈنڈے سے مارتے، پتھر پھینکتے اور رونے والوں کے منہ میں مٹی جھونک دیتے. تو یہ جب عیادت کے لیے گئے تھے رسول اکرم، اور وہ بے ہوش پڑے تھے اصل میں، سعد رضی اللہ عنہ، تو کسی کے تکلیف سے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر یا کسی کے انتقال پر رونا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ کا جلال نظر آتا ہے یہاں پر، کہ جب اگر کوئی اس طرح سے نوحہ کرتا یا روتا پیٹتا تو آپ اس کو منع کرتے یا سختی کے ساتھ اس کو سزا دیتے. یہ جو سعد بن عبادہ انصاری ہے صحابی، یہ خزرجی تھے اور بیت عقبہ ثانیہ میں اسلام قبول کیا تھا. ان کا شمار بھی وہ 12 نقیبوں میں ہوتا ہے جن کو رسول اکرم نے 12 نقیب جو مقرر کیے تھے. انصار کے سرداروں میں سے تھے اور بہت شان و شوکت والے تھے. اور بدر کے مشورے کے لیے جو رسول اکرم نے لوگوں کو بلایا تھا اس میں یہ بھی تھا. اور سعد رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے, اللہ کی قسم اگر آپ ہم انصار کو سمندر میں کودنے کا حکم کہیں دیں گے تو ہم اس میں کود پڑیں گے, اور اگر خشکی میں حکم فرمائیں گے تو ہم وہاں بھی اونٹوں کے کلیجے پگھلا دیں گے. آپ کی اس پرجوش تقریر سے رسول اکرم بے حد خوش ہوئے تھے. اکثر غزوات میں جھنڈا انہی کے ہاتھ میں دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سخاوت میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا, خاص طور پر اصحاب صفہ پر آپ نے بہت زیادہ انفاق کیا, اور رسول اکرم کو آپ سے بہت محبت تھی. اسی وجہ سے آپ کی اس بیماری میں رسول اکرم آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ کی بیماری اور تکلیف کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. 15 ہجری میں ان کی عمر فاروق کے زمانے میں, خلافت کے زمانے میں ان کی وفات ہوئی تھی. تو بہرحال اس سے پتہ چلا کہ کسی کے انتقال پر رونا جائز ہے. اور جب جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر والے رو رہے تھے اور جب بار بار کہنے پر بھی وہ رک نہیں رہے تھے رونے سے, تو آپ نے کیا فرمایا کہ ان کے منہ میں خاک ڈال دو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بین کر کے رونا یہ بالکل غلط ہے. تو یہ جملہ رسول اکرم نے اس لیے کہا تھا کہ یہ آپ کی ناراضگی کی علامت تھی جو رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ ان کے منہ میں خاک ڈال دو. اور اگلی حدیث میں 1306 میں کہ بیعت لیتے وقت ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم نے بیعت لیتے وقت ہم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ ہم میت پر نوحہ نہیں کریں گی, لیکن اس اقرار کو 5 عورتوں کے سوا اور کسی نے پورا نہیں کیا. یہ عورتیں ام سلیم, ام اللہ, ابو صبرہ کی صاحبزادی جو ماس کے گھر میں تھیں, اور اس کے علاوہ اور عورتیں. یہ کہا کہ اور نام انہوں نے لیا. تو جو ماس کی بیوی تھی ام خلاد وہ بھی نہیں روئیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابیات جو تھی وہ بھی حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرتی تھی, لیکن کچھ لوگ صبر کا پیمانہ ہاتھ سے چھوڑ دیتے تھے. اگر کوئی جنازہ دیکھ کر کھڑا ہو جائے تو اسے کب بیٹھنا چاہیے؟ حدیث 1308. ہم سے قطعیبہ بن سعید نے بیان کیا, کہ ہم سے لحظ بن سعد نے, اور انہوں نے کہا کہ ہم سے نافع نے, اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عامر بن ربیعہ کے حوالے سے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جنازہ دیکھے تو اگر اس کے ساتھ نہیں چل رہا ہے تو کھڑا ہی ہو جائے, یہاں تک کہ جنازہ آگے نکل جائے, یا آگے جانے کی بجائے خود جنازہ رکھ دیا جائے. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ, اور جو شخص جنازے کے ساتھ چل رہا ہو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک جنازہ رکھ نہ دیا جائے. تو یہ آداب بھی ہمیں سکھائے گئے ہیں کہ جنازے کے ساتھ جائیں گے تو کیسے جائیں گے, یا جنازہ دیکھا جائے تو اس وقت کیا کیا جائے, اور جب تک جنازہ زمین پر نہیں رکھ دیا جاتا تو جو جنازے کے ساتھ جانے والے ہیں وہ بیٹھ نہیں سکتے. اس شخص کے بارے میں جو یہودی کا جنازہ دیکھ کر کھڑا ہو گیا, ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم سے ہشام نے, اور ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے, اور ان سے عبیداللہ بن مقسم نے, اور ان سے جابر بن عبداللہ نے کہ ہمارے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو رسول اکرم کھڑے ہوئے اور ہم بھی کھڑے ہو گئے. پھر ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ تھا. آپ نے فرمایا جب تم لوگ جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ محض انسانیت کی بنا پر رسول اکرم کھڑے ہوئے تھے, حالانکہ وہ یہودی کا جنازہ تھا. اور ایک اور جگہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کیا یہودی کی جان نہیں ہے اس بارے میں کہ عورتیں نہیں بلکہ مرد ہی جنازے کو اٹھائیں. 1314 حدیث. ہم سے عبدالعزیز نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم سے لیس نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم سے سعید مقبری نے, اور ان سے ان کے باپ کے سان نے, کہ انہوں نے ابو سعید خدری سے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت چارپائی پر رکھی جاتی ہے اور مرد اسے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا تو کہتا ہے کہ مجھے آگے لے چلو, لیکن اگر وہ نیک نہیں ہوتا تو کہتے کہ ہائے بربادی, مجھے کہاں لیے جا رہے ہو. اس آواز کو انسان کے سوا تمام مخلوق سنتی ہے, اگر انسان کہیں سن پائے تو بے ہوش ہو جائیں. تو یہاں پر مرد کا لفظ آئے کہ اگر مرد اسے کاندھے پر اٹھائیں, اس لیے امام بخاری کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جنازہ مرد ہی لے جائیں گے عورتیں نہیں. پھر جنازے کو جلدی لے چلنا. انس سے دیا نے کہا کہ تم جنازے کو پہنچا دینے والے ہو, تم اس کے سامنے بھی چل سکتے ہو, پیچھے بھی, دائیں بھی اور بائیں بھی, سب طرف چل سکتے ہو. اور انس رضی اللہ عنہ کے سوا اور لوگوں نے کہا کہ جنازے کے قریب چلنا چاہیے. اور نیچے والی حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اکرم سے سنا, انہوں نے فرمایا کہ جنازہ لے کر جلد چلا کرو, کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو تم اس کو بھلائی کی طرف نزدیک کر رہے ہو, اور اگر اس کے سوا ہے تو ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتارتے ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنازے کو دفن کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. جیسے کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں پر جنازہ دفن کرنے میں جلدی نہیں کی جاتی, بلکہ اٹھا کر اس کو برف کے اس میں رکھ دیا جاتا ہے باکس میں, اور سب بچوں کا انتظار کیا جاتا ہے یا رشتہ داروں کا انتظار کیا جاتا ہے، تو یہ غلط ہے، مناسب نہیں ہے. جتنی جلدی ہو سکے جنازے کو سپرد خاک کر دیا جائے. اور نیک میت چارپائی پر کہتی کہ مجھے آگے پڑھائے چلو، انہیں جلدی دفناؤ. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم سے سنا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب میت چارپائی پر رکھی جاتی ہے اور لوگ اسے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں، اس وقت اگر وہ مرنے والے نیک ہوتا ہے تو کہتے کہ مجھے جلدی آگے بڑھائے چلو، لیکن اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے کہ ہائے بربادی، مجھے کہاں لیے جا رہے ہو. اس کی آواز انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، کہیں انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ میت خود ہی یہ تقاضا کرتی ہے کہ جلدی لے چلو اگر وہ نیک ہے تو. اور نیچے والی حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جنازے کے لیے کتنی صفے ہونا ایسا مست نہیں ہے، جتنے لوگ ہوں گے اتنی صفے کافی ہے، دو ہو یا تین ہو. جنازے کی نماز میں صفے باندھنا، ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یزید بن زرہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے معمر نے، ان سے زہری نے، ان سے سعید نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو نجاشی کی وفات کی خبر سنائی، پھر آپ آگے بڑھ گئے اور لوگوں نے آپ کے پیچھے صفے بنا لی، پھر آپ نے چار مرتبہ تکبیر کہی. اور اگلی احادیث میں بھی اسی کا ذکر ہے اصل میں، کہ جب نجاشی کا انتقال ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ آؤ ان کی نماز جنازہ پڑھیں، اور پھر رسول اکرم نے صف بنانے کا حکم دیا، اور صفوں کی تعداد کچھ مخصوص کرنے کا حکم نہیں کہ اتنی ہی تعداد ہو صفوں کی. جنازے کی نماز میں بچے بھی مردوں کے برابر کھڑے ہوں گے. ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبد الواحد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شیبانی نے، اور ان سے عامر نے، اور ان سے ابن عباس نے، کہ رسول اکرم کا گزر ایک قبر پر ہوا، میت کو ابھی رات ہی دفنایا گیا تھا. آپ نے پوچھا دفن کب کیا گیا ہے، لوگوں نے کہا گزشتہ رات. آپ نے فرمایا مجھے کیوں نہیں اطلاع دی، لوگوں نے عرض کی اندھیری رات میں دفن کیا گیا، اس لیے ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا. پھر آپ کھڑے ہو گئے اور ہم نے آپ کے پیچھے صفیں بنا لی. ابن عباس نے بیان کیا کہ میں بھی انہی میں تھا، نابالغ تھا لیکن نماز جنازہ میں شرکت کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر بچے بالغ نہ ہو تو بھی وہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. تو نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا بھی ثابت ہوا، جیسے کہ نجاشی کے جنازے پر پڑھی تھی، اور اس کے بارے میں ابھی تک وہی حکم ہے، کیونکہ رسول اکرم نے منع نہیں کیا، تو لہٰذا وہ حکم باقی رہے گا. کیونکہ کچھ لوگ کہتے کہ نہیں نماز جنازہ رسول اکرم نے اسپیشل پڑھی تھی کیونکہ آپ کو بتایا گیا تھا، لہٰذا یہ آپ کے لیے تھا، باقی سب کے لیے نہیں ہے. لیکن بہت سارے صحابہ سے مروی ہے، اور سیرت کی کتابوں میں یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ بہت سارے صحابہ نے ان کے کسی کے مرنے کی خبر سنی تو غائبانہ نماز جنازہ پڑھی. تو غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا ثابت ہے، اور اکثر علماء کا اس پر اتفاق ہے، کیونکہ نماز جنازہ ایک دعا ہے اصل میں، جس میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے. اور قبرستان میں جب نماز جنازہ پڑھی جائے گی، قبرستان میں ڈائریکٹ نہیں پڑھی جاتی ہے نماز جنازہ، بلکہ ایک طرف ہٹ کر پڑھی جاتی ہے، کیونکہ اس میں سجدہ ہے نہ رکوع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے پر نماز کا مشروع ہونا، یہ حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازے پر نماز پڑھے، اور آپ نے صحابہ سے فرمایا تم اپنے ساتھی پر نماز جنازہ پڑھ لو، اور آپ نے فرمایا کہ نجاشی پر نماز پڑھو، اس کو نماز کہا، اس میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ، اور نہ اس میں بات کی جا سکتی ہے، اس میں تکبیر ہے اور سلام ہے. اور عبداللہ بن عمر جنازے کی نماز نہ پڑھتے جب تک باوضو نہ ہوتے، اور سورج نکلنے اور ڈوبنے کے وقت نہ پڑھتے، اور جنازے کی نماز میں رفع الیدین کرتے. اور حسن بصری نے کہا کہ میں نے بہت سے صحابہ اور تابعین کو پایا، اور وہ جنازے کی نماز میں امامت کا زیادہ حقدار اسی کو جانتے جس کو فرض نماز میں امامت کا زیادہ حقدار سمجھتے. اور جب عید کے دن یہ جنازے پر وضو نہ ہو تو پانی ڈھونڈتے، تیمم نہ کرے، اور جب جنازے پر اس وقت پہنچے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر شریک ہو جائے. اور سعید بن مسیب نے کہا کہ رات ہو یا دن، سفر ہو یا حضر، جنازے میں چار تکبیریں کہے. انس صدیہ نے کہا کہ پہلی تکبیر جنازے کی نماز شروع کرنے کی ہے، اور اللہ جلالہ نے سورۃ توبہ میں فرمایا ان منافقوں میں جب کوئی مر جائے تو ان پر کبھی نماز نہ پڑھنا، اور اس میں صفے ہیں اور امام ہوتا ہے. سبحان اللہ، اتنے سارے دلائل سے امام بخاری نے ثابت کیا کہ نماز جنازہ پڑھنا صحیح ہے اور ثابت ہے. یعنی قرآن سے بھی دلیل ہے، حدیث سے بھی دلیل ہے، صحابہ کے طرز عمل سے بھی دلیل ہے. کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز جنازہ کو صرف دعا کی حد تک مانتے ہیں، اور اسے بے وضو پڑھنا بھی جائز کہتے ہیں، لیکن امام بخاری نے یہاں پر اپنی خداداد بصیرت کی بنا پر ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے بتایا کہ نماز جنازہ نماز ہے، نہ کہ محض دعا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ مکروہ اوقات میں نماز جنازہ جائز ہے اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ مکروہ اوقات میں نماز جنازہ جائز نہیں ہے، واللہ اعلم۔ لیکن یہ تو ثابت ہے کہ ہاتھ اٹھائے جائیں گے، یعنی رفع الیدین ہوگا اور چار تکبیریں ہوں گی، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا، مغفرت کی دعا، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ اور ایک طرف بھی سلام پھیرا جا سکتا ہے، دونوں طرف بھی پھیرا جا سکتا ہے۔ جنازے کے ساتھ جانے کی فضیلت، اور زید بن ثابت نے فرمایا کہ نماز پڑھ کر تم نے اپنا حق ادا کر دیا، اور ایک تابعی نے فرمایا کہ ہم نماز پڑھ کر اجازت لینا ضروری نہیں سمجھتے، جو شخص بھی نماز جنازہ پڑھے اور پھر واپس آئے تو اسے ایک قیرات کا ثواب ملتا ہے۔ ہم سب نعمان نے بیان کیا، ان سے جریر بن حازم نے، اور کہا کہ میں نے نافع سے سنا آپ نے بیان کیا کہ ابن عمر نے بیان کیا کہ ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ جو دفن تک جنازے کے ساتھ رہے اسے ایک قیرات کا ثواب ملے گا۔ ابن عمر نے فرمایا کہ ابو ہریرہ احادیث بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، اور جو دوسری جگہ احادیث آتے ہیں تو ہم نے سنا، اس میں پڑھا ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جو جنازے کے ساتھ چلا اسے ایک قیرات، اور جو دفن کرنے تک ساتھ رہا، دفن کرنے تک ٹھہرا رہا، اسے دو قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے، اور ایک قیرات تو ایک احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ، بتانا یہ مقصود ہے کہ اصل میں اگر جو بھی شخص دفن کرنے تک ٹھہرا رہے گا اسے احد پہاڑ کے دو پہاڑوں کے برابر اجر ملے گا۔ اور نماز جنازہ مسجد میں اور میدان میں دونوں جگہ جائز ہے۔ تو عیدگاہ میں ہی نجاشی کے نماز جنازہ کی آپ نے صف بندی کرائی تھی اور وہی نماز پڑھی تھی، انہیں کھلے میدان میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ احادیث تھی، اب جو باقی کی احادیث ہیں وہ ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اگر کچھ سوال کرنا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔